بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ کل بات چل رہی تھی تزکیہ اور احسان کے بارے میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ سلوک یا تصوف، تزکیہ، طریقت جسے کہا جاتا ہے، اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ عملی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ اصل مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ والذین ہم للزکات فاعلون، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، ہم اس حکم کو کیسے پورا کریں. اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. قرآن کریم نے بھی انسان کو دنیا میں جو مثال دی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، گویا دنیا میں انسان جو ٹھہرا ہوا ہے ایک طرح سے کھیتی کر رہا ہے، اور اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کے پھل آخرت کے لیے ہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کے لیے گویا کھیت اور کاشت کی جگہ ہے کہ یہاں انسان جو کچھ بوئے گا، جو پکائے گا، جو کچھ اس کو اگائے گا، وہ وہاں پر پھر آخرت میں وہ حاصل کرے گا. یہ دنیا اعمال کی جگہ ہے اور اعمال کے نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے بہت سے نتائج ظاہر فرما دیتے ہیں جس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، لیکن اصل دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے، دارالعمل جو ہے وہ دنیا ہے. اسی مثال کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں تو ہمارے پاس کوئی زمین ہو اور اس میں انسان کچھ اگانا چاہے، گھاس ہی اگانا چاہے مثلا، اور کوئی چیز نہ ہو، اس میں درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، گند رکھا ہوا ہے، جیسے ہماری دل کی ایک جو دنیا ہے اس میں گند ہے، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ سب گند رکھے ہوئے ہیں. اب اس کو ہمیں تیار کرنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہیں اس کا دھیان حاصل ہو جائے، جو اچھی صفات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، وہ حاصل ہو جائیں. تو اب اسی طرح ہمیں دل کو تیار کرنا ہے جس طرح ہمیں زمین تیار کرنی ہوتی ہے. اور زمین تیار کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ قدیم مشائخ میں، بہت سو میں تو طریقہ یہ تھا کہ پہلے اچھی طرح زمین کو صاف کر دو، اس طرح کہ وہ زمین اچھی طرح قابل بن جائے کہ ہاں اب اس کے اندر کوئی بھی پیداوار ہو، اس میں کوئی غلہ، اس میں بیج ڈالو تو فوراً اگنے کے لیے تیار ہو. جیسے ہمارے یہاں یہ ہندوستان پاکستان کا معاملہ تو مختلف ہے، لیکن ان ملکوں میں ہم دیکھیں تو یہ سردی کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے بڑی تیزی سے پیداوار اگنی شروع ہوتی ہے. درختوں پر پتے نہیں تھے، اب پتے لگنے شروع ہو گئے، یعنی تبدیلی نظر آتی ہے بڑی تیزی سے. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جو زرخیز ہوتے ہیں کہ بہت تیز اس میں پیداوار بہت جلدی اگنی شروع ہو جاتی ہے. تو قدیم مشائخ کا تو یہ طریقہ تھا کہ اچھی طرح پہلے زمین کو صاف کر لیا جائے، دل کو پہلے صاف کر لیا جائے، اعمال اور وظائف کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے بس صفائی کر لو. صفائی ہو گئی پھر تو بس نور علی نور، پھر تو یہی ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اللہ نور السماوات والارض میں جو مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ، بہرحال یہ یکاد زیتھا یضیء، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو سمجھایا ہے کہ انسان بہترین قسم کی اب روشنی جلانا، اس زمانے میں اور پہلے زمانے میں روشنی کا طریقہ کیا تھا، آج کل تو ہم سوئچ بٹن ہے اس سے بتی جل گئی، اس پر ہے کہ وہ بتی کون سے پاور والی ہے، لیکن پہلے زمانے میں تیل چراغ جلاتے تھے، اور چراغ بھی اگر کھلا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہوا بھی لگے گی اور اس کی ہوا کی وجہ سے بھی اس کی روشنی پہ فرق پڑے گا. تو قندیل ہوا کرتی تھی، قندیل شیشے کی جس کے اندر تیل ہے اور نیچے آگ جلانے کے لیے جگہ بھی ہے، اس میں دھاگا ہے اور اوپر کی طرف سے جگہ بھی خالی ہے، تو گویا ہوا کا راستہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن براہ راست ہوا جو ہے وہ اس آگ پہ نہیں لگ رہی ہے. اب جب وہاں جلاتے تھے تو جلانے کی وجہ سے اس میں ہوا چونکہ براہ راست نہیں لگ رہی، وہ جو قندیل ہے شیشے کی گویا بوتل کی طرح بالکل صاف شفاف، تو اس کی روشنی بڑی اچھی ہوتی تھی۔ پھر اس میں تیل اگر اچھا استعمال کیا ہے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زیتون کا تیل، زیتونتن مبارک شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیہ، بہترین قسم کا تیل اس میں ڈالتا ہے تو وہ بہترین قسم کا چراغ سمجھا جاتا تھا، اور جو روشن ہوتا تھا روشنی کے لیے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی اگر آگ نہیں بھی جلائی، اس میں صرف قندیل ہے، اس میں تیل ہے جو بہترین قسم کا ہے، اس میں سب کچھ تیار رکھا ہوا ہے، چمک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اس کو انسان دیکھتا ہے تو یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تو حال ایسا ہوتا ہے کہ بس جیسے جلنے کے لیے تیار ہے، بس آگ دکھانے کی دیر ہے، آگ دکھائے اور جل گیا۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، تو پہلے مشائخ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دل کو اتنا صاف کر لو کہ بس پھر تو اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، ایک عجیب حال ہو جاتا تھا۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کے زمانے میں انہوں نے وہ استفادہ نہ کر سکے، بہرحال بعد میں خیال یہ ہوا کہ اچھا لوگ ہمارے گھر آتے رہے اور دور دور سے لوگوں نے استفادہ کیا، ہم لوگ گھر کے لوگ ہو کر محروم رہے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے گھر لوگ آتے رہے اور استفادہ کرتے رہے اور ہم لوگ استفادہ نہ کر سکے، خیر پھر ان کو خیال ہوا کہ اچھا اب ہمارے حضرت کے مشائخ میں، حضرت خلفاء میں کون ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکیں، پتہ چلا بلخ میں ہیں فلاں فلاں بزرگ ہیں، اچھا ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہاں گئے تو پتہ چلا اچھا ہمارے حضرت کے خاندان کے ایک شخص آ رہے ہیں، تو ان کے اولاد میں سے کوئی آ رہے ہیں، بڑا اعزاز کیا اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا، ان کی دعوتیں کیں، اچھی بہترین جگہ بٹھایا، اور دو تین روز ساتھ رہنے کے بعد انہوں نے یہ کچھ واپسی کے لیے جب اجازت چاہی تو اجازت دے دی، اور یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور کچھ ہدیہ بھی پیش کر دیا شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضرت میں جو یہاں آیا تھا تو یہ اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا جو آپ نے مجھے اعزاز و اکرام اور یہ ہدایہ جو آپ مجھے ظاہری دنیاوی ہدیہ اور انعام دے رہے ہیں، میں تو اصل آیا تھا جو چیز آپ نے ہمارے گھر سے حاصل کی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ طریقہ نہیں ہوگا، اس کا طریقہ کچھ اور ہے، یہ تو ایک خاندان، ہمارے بزرگ ہمارے بڑے آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہاں کے اولاد میں سے ہیں تو اس لیے اعزاز و اکرام کا معاملہ تھا، لیکن اگر یہ چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے کچھ اور طریقہ ہے، ٹھیک ہے چند دن ٹھہر جاؤ۔ اب جب چند دن ٹھہرایا تو معاملہ بالکل مختلف۔ اچھا اب وہاں پر پانی گرم کیا جاتا تھا، تو پانی جب گرم کرنے کے لیے لکڑیاں وغیرہ جو جلائی جاتی تھیں تو اس کی ذمہ داری دے دی، حمام کے پاس ٹھہرنا ہے اور لکڑیاں پانی گرم کرنے کا انتظام تمہیں کرنا ہے، بس یہی کام ہے، اوراد و وظائف وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے۔ کچھ عرصے تک وہ کرتے رہے، بہرحال یہ واقعہ تو طویل ہے۔ تو یہ ایک عرصے تک وہ محنت کرائی، اس کے بعد دوسری محنت کرائی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب جب ان کو کتوں وغیرہ کی دیکھ بھال بھی ان کے ذمے، شکاری کتے جو ہیں ان کی دیکھ بھال بھی ان کے ذمے کر دی، شکاری کتوں کی تو ظاہر ہے اجازت ہے، تو شکاری کتوں کی دیکھ بھال ان کے ذمے کر دی۔ ایک مرتبہ اور اچھا چلو ٹھیک ہے اب ذرا ہمارے ساتھ بھی یہ چلیں، تو شکاری کتے چونکہ ان کی ذمہ داری میں تھے تو ان سے یہ کہا کہ اچھا چلو آج شکار کے لیے جانا ہے۔ اس سے پہلے کے جو واقعہ تو مشہور تعلیم میں کئی بار آ چکا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بنگن سے کہا تھا، شیخ ابو وہاں کے جو بزرگ تھے تو انہوں نے بنگن سے یہ کہا تھا کہ جو صفائی والی ہوتی ہے کہ اچھا دیکھو ان کے پاس سے گزرنا اس طرح کہ وہاں سے اس طرح گزرنا کہ تھوڑا سا کچھ غلاظت گندگی شیخ ابو سعید پر بھی گر جائے، وہ جو وہاں بیٹھا رہتا ہے آدمی ان سے کہا کہ ان کے اوپر تھوڑا سا گر جائے، اس طریقے سے وہاں سے گزر جانا۔ وہ وہاں سے گئی اور تھوڑا سا ٹھوکر لگی اور تھوڑا سا گری بھی اور کچھ گندگی ان پر بھی لگی، تو ان کو غصہ آیا کہ دیکھ کر نہیں چلتی، گنگو ہوتا تو میں بتاتا، نہ ہوا گنگو ورنہ میں خبر لیتا، شیخ کے گھر کی ہے خادمہ ہے میں کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ شروع کا دور تھا ان کا، جس وقت حضرت نے ان کا امتحان لیا کہ اچھا یہ کس جگہ پہ ہیں، کہاں پر ہیں، تو چونکہ وہ صاحبزادگی بھی تھی اور ایک بہرحال جو بھی تھا وہ ایک ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، تو بہرحال اس وقت ان کی جو حالت تھی اس وقت انہوں نے اس طرح کے جملہ فرمایا، بنگا نے آ کر بزرگ کو شیخ کو بتا دیا کہ یہ حالت پیش آئی تھی اور انہوں نے اس طرح, میں نے اس طرح کیا اور انہوں نے اس طرح کہا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو بھرا ہوا ہے ابھی اندر, ابھی تو غرور ہے. خیر کچھ عرصے تک پھر اور محنت کرائی, وہ کام کراتے رہے. کچھ عرصے کے بعد, ایک عرصے کے بعد پھر دوبارہ بنگن سے کہا کہ اچھا دوبارہ اسی طرح گزر جانا. دوبارہ اسی طرح ہوا, کچھ گندگی ان پر لگی تو انہوں نے کچھ کہا تو نہیں, لیکن بس ذرا تیز نظر سے دیکھا, گھور کر دیکھ لیا. شیخ نے ان سے پوچھا بنگن سے کیا ہوا, خادمہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ کچھ کہا تو نہیں لیکن بس تیز نظر سے دیکھا مجھے. اچھا اس کا مطلب ہے کچھ باقی ہے ابھی بھی. بس وہی ریاضت کرائی جا رہی ہے, جو دل میں جو یعنی تواضع پیدا کرنا ہے, یہ کبر کو نکالنا ہے, یہ علاج کیا جا رہا ہے. اوراد و وظائف نہیں ہے, بس یہ کہ اچھا اس جگہ تمہیں وہی خادموں والا کام کرنا ہے, اس قسم کا کام کرنا ہے. تیسری مرتبہ پھر ایک مرتبہ کچھ عرصے کے بعد پھر کہا کہ اچھا اب تو اس طرح گزر جانا کہ ان کے اوپر گرا ہی دینا پورا گند. اب وہ خادمہ گئیں, وہاں سے گزر رہی تھیں, اس طرح گویا گرنے والی ہیں اور گرتے گرتے غلاظت پوری ان کے اوپر شیخ ابو سعید کے اوپر گرا دی. ان کو او اچھا اچھا آپ کو لگا ہوگا, تکلیف تو نہیں ہو گئی میری وجہ سے. اب حالت بالکل بدل گئی تھی, تو اب بالکل حالت بدل گئی. شیخ سمجھ گیا اچھا اب کام بن گیا ہے, چلو ٹھیک ہے شکار کے لیے چلیں گے, چونکہ کتے بھی ان کی تحویل میں ہوا کرتے تھے, شکار کے لیے چلیں گے. شکار کے لیے چلنا ہے تو ان کو بھی ساتھ لیا, اور کتے ان کی تحویل میں زنجیروں سے پکڑا ہوا ہے, رسیوں سے ان کو پکڑا ہوا ہے. اور اب ہوا یہ کہ باہر جب گئے, کتوں کو شکار نظر آیا تو کتے بھاگنے شروع ہوئے, یہ کمزور تھے وہ بھاگتے رہے, اور یہ کہ نہیں چھوڑنا تو نہیں ہے, شیخ کا حکم ہے کتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے, قابو میں رکھنا ہے, تو اس لیے چھوڑنا تو نہیں ہے. اب وہ کتے بھاگ رہے ہیں اور یہ بیچارے ان کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, کتے بھاگتے بھاگتے ان کو کھینچتے چلے گئے, یہ بیچارے گرتے پڑتے زخمی ہوتے چلے گئے, لیکن رسیوں کو نہیں چھوڑا, اپنے ساتھ باندھ لیا کہ کہیں شیخ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ اس زمانے کے مجاہدات کے کچھ مثال ہے کہ کس طریقے سے, ویسے تو بہت طویل عرصے تک لوگ مجاہدات کیا کرتے تھے. تو بہرحال اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. خیر اب ہوا یہ کہ یہ زخمی ہوئے, پھر بھی احساس یہ تھا کہ شیخ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. شیخ نے کہا تھا کہ یعنی جب تک انہوں کی طرف سے حکم نہیں تھا کتوں کو آگے جانے نہیں دینا چاہیے تھا. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ مجھ سے اتنا سخت کام لیا گیا, احساس یہ تھا کہ نہیں یہ تو شیخ کے حکم کو میں پورا نہ کر سکا. کانپنے لگے اور بس اس کے بعد رات ہوئی, شیخ نے تو کچھ کہا نہیں, ظاہر ہے کہ ان کا قصور بھی نہیں تھا. رات ہوئی, رات میں ان کی زیارت خواب میں, شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی ان بزرگ کی. کہا کہ ہم نے تو آپ سے اتنی کڑی محنت نہیں لی تھی جتنے آپ نے ہمارے خاندان والوں سے لی. بس صبح دوسرے دن پھر شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, اور بلا کر ان کو خوشخبری بھی دی, بشارت بھی دی, خلافت سے بھی نوازا, اور کہا کہ اب جو تم لینے آئے تھے اب میں تمہیں دیتا ہوں, ہم نے تمہارے ہی خاندان سے یہ فیض حاصل کیا تھا, تمہیں ہی دوبارہ واپس کرتے ہیں, تم اس کو لے کر ہندوستان میں جاؤ اور وہاں یہ فیض تقسیم کرو. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس زمانے کے یہ طریقہ تھا, یہ مجاہدات تھے, جس سے پہلے اچھی طرح زمین صاف ہو جائے, اس کے بعد پھر بس فوراً بس روشنی دکھانے کی دیر ہوتی ہے, پھر تو ذکر اللہ کی دیر ہوتی ہے. لیکن بعد کے مشائخ نے تو یہ زمین کی جو مثال سے میں سمجھا رہا تھا کہ یہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا, اور واقعی ہے انسان دیکھے تو یہی ہے, عام زمین اگر کسی کے پاس ہے تو پہلے وہاں سے گند صاف کرے گا, کچرا صاف کرے گا, اس کے بعد پھر بیج ڈالے گا تو صحیح زمین تیار ہوگی اور اگے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اسی میں لگا رہے, اچھا اس رزیلے کو دور کرنا ہے, اس کو دور کرنا ہے, اس کو دور کرنا ہے, ہماری سستی اور کوتاہیاں اور ہماری جو حالتیں ہیں اور ہم مجاہدات سے جو دور نکل چکے ہیں, ان حالات کو دیکھتے ہوئے مشائخ نے دیکھا کہ اگر اسی کام میں لگا دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام بھی پورا نہ ہو, انسان مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جائے اور کام ختم ہو جائے گا. بڑی سی زمین کسی کو دے دی جائے اور یہ کہا جائے پہلے اس کی صفائی کرو, جب پوری صفائی ہو جائے گی پھر ہم بیج ڈالیں گے. اب وہ روزانہ تھوڑا سا کبھی ایک ٹہنی اٹھا لی, کبھی دوسری ٹہنی یہاں سے ہٹا لی, کبھی کوئی پتھر ہٹا لیا, یہ تو اس کی زندگی تو اسی میں گزر جائے گی, اگانے کا موقع ہی نہیں آئے گا. تو ہم کیا کہیں گے, اچھا ایسا کرو تھوڑا تھوڑا صاف کرتے رہو, اگاتے رہو, تھوڑا تھوڑا صاف کرتے رہو اور اگاتے رہو. جیسے یہاں پر بھی ہم زمینیں دیکھتے ہیں, بعض علاقے ہوتے ہیں, یہ تو کھیت کا علاقہ ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی سی زمین ہے, تھوڑا سا درمیان میں علاقہ ہے جہاں درخت وغیرہ ہیں, کچھ گند رکھا ہوا ہے, یعنی گویا تھوڑا صفائی بھی کر لیں گے پھر آگے بڑھائیں گے. اتنی زمین تیار ہے, اچھا اس میں کھیتی شروع کر دی ہے, اگانا شروع کر دیا, باقی حصہ اور صاف کرتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے. تو یہ بات کے مشاہد کا یہ طریقہ رہا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرتے رہو. کہ اچھا ٹھیک ہے, جیسے زمین ہے اس میں بیج بھی ڈال دیے تو گھاس بھی اگتی رہے گی, اور تھوڑا بہت روزانہ گند بھی نکالتے رہو اور گھاس بھی اگاتے رہو, تو دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. یہ بات کے مشاہد کا طریقہ رہا, اور ہم لوگوں کی یعنی گویا کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے مشائخ نے اس کو اختیار کیا. تو اس لیے شروع سے جو اوراد و وظائف کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اچھا یہ تسبیحات پڑھ لی جائیں, صبح شام کی تسبیحات بھی پڑھ لی جائیں, اچھا کچھ عرصہ اس پر پابندی ہو گئی ہے تو اچھا اب اس کے بعد ذرا ذکر اللہ بھی شروع کر دیا جائے, اچھا اس کا بھی اہتمام ہو گیا, اور ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی, رضائل جو انسان کے اندر جو رضائل ہوتے ہیں اس کی اصلاح بھی, اور یہ بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. اور ویسے بھی ذکر اللہ کی برکت سے انسان اخلاص کے ساتھ اور دھیان لگانے کی جب کوشش کرتا ہے, اس دھیان کے ساتھ جب ذکر اللہ بھی کرتا ہے تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ اس کے اثرات سے جب صاف پانی کسی برتن میں جاتا ہے تو گند نکلتا چلا جاتا ہے. اسی طرح انسان جب ذکر اللہ کی برکات حاصل ہوتی ہیں تو رضائل کا بھی آہستہ آہستہ اس کا بھی علاج ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ چیزیں یعنی گویا کہ یہ جو بری چیزیں ہیں, بری عادات ہیں, اس میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ ایک اعمال صالحہ, ذکر اللہ یہ ایک طاقت ہے, اس سے انسان کی روحانیت کو جب طاقت حاصل ہوتی ہے تو دوسری صفات کمزور پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. پہلے زمانے کے حالات مختلف تھے, بعد کے حالات مختلف ہیں, اب ہم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے واقعات بھی بڑے عجیب ملتے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا, اور ان کے مکاتیب جو ہیں, ویسے تو بہت سے مشائخ کے ہیں لیکن جو ان کے حالات میں بڑی تفصیل ملتی ہے, کہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات پوچھی, اچھا یہ مرض مجھے محسوس ہوتا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو علاج بتا دیتے, اچھا اس پر عمل کر لیا, ایک چیز کا علاج ہو گیا, اچھا دوسری چیز شروع کر دی, اچھا ایک اور یہ بھی مجھے میرے اندر یہ نقص معلوم ہوتا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے, اس کا علاج ہوتا. یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے معمولات اور ترتیب بھی جاری رکھے, اور اپنے اندر اپنی برائیاں معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہے. یہ ایک اہم چیز ہے کہ اپنے اندر اپنی برائیاں معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہے. کیسے معلوم کرے گا؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا یعنی کوئی بڑا ہی کوئی ہو جو انسان کو بتا دے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ غلطی دیکھو آپ کے اندر نظر آ رہی ہے. کبھی وہ نہیں ہوتا تو اچھا ٹھیک ہے دوستوں میں سے ساتھیوں میں سے کوئی ہو جو بتا دے. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے, ہم لوگوں کا جو عام مزاج ہے کہ ہمیں اگر غلطی کوئی بتا دے تو ہمارا مخالف ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, ہمیں کوئی بتا دے تم نے یہ کیا تو وہ ہمارا مخالف ہے. حالانکہ اصل اس راستے کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب کو پہچاننے لگ جائے, اپنی غلطیاں پہچاننے لگ جائے. ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا, کچھ سمجھ تو تھی نہیں کچھ تصوف وغیرہ کی چیزوں کی کوئی خاص, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم یہاں آتے رہتے ہو, تمہارے والد پوچھیں گے کہ کچھ سیکھا, کیا سیکھا تو کیا بتاؤ گے کہ تم نے کیا سیکھا یہاں پر؟ اب میں کیا بتاتا کہ کیا سیکھا ہے, کیا وہاں تو بس جاتے تھے اور برکات حاصل کر لیتے تھے, تو کیا سیکھا تم نے یہاں؟ ان کا ایک انداز مزاح کا بھی ہوتا تھا, اب مزاح ہے لیکن حقیقت بھی ہے ساتھ میں. اب میں جواب دوں تو کیا جواب دوں؟ مجھے کسی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں اپنے عیوب کو پہچاننے لگ گیا ہوں. بہرحال وہ صحیح غلط جو بھی اپنی جگہ, لیکن یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں ٹھیک ہے مشائخ کے یہاں جب جاتے ہیں تو بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیاں پہچاننے لگ جائے. علاج تو کرنا اپنی جگہ ہے ہی, علاج کرنا ہے, لیکن کم از کم غلطیوں کی پہچان تو حاصل ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی کوشش کرے, چاہے اپنے بڑوں سے, اپنے ساتھیوں سے, یا وہ نہ ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین سے, جو ہمارے مخالفین ہوں اللہ تعالیٰ حفاظت ہی رکھے, لیکن جب مخالفین ہوتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے میں 100 باتیں کہیں گے تو کچھ باتیں تو اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت کے مخالفین بڑے تھے, اور بعض تو مشہور ہیں, تذکرہ کی بھی ضرورت نہیں. بہرحال مخالفین تھے تو وہ لکھتے رہتے تھے حضرت کے خلاف کہ اچھا فلاں ایسے اور ایسے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ سنایا کرتے تھے تحریرات وغیرہ جو بھی ہوتی تھی, خطوط وغیرہ, ایک عرصے تک انہوں نے سنایا نہیں. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے, وہ ہمارے انہوں نے یاد کرنا چھوڑ دیا. پہلے تو وہ گالیاں وغیرہ طرح طرح کی باتیں جو بھی حضرت کے خلاف لکھا کرتے تھے. حضرت ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ کو سنانے کا دل نہیں چاہتا, وہ پڑھی بھی نہیں جاتی. نہیں نہیں سنا دیا کرو, کیا پتہ کوئی بات واقعی ایسی ہو جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہو. یہ ان حضرات کا مزاج ہوتا تھا, کہ مخالفین کو مخالف کی حیثیت سے نہیں، اس حیثیت سے کہ وہ لوگ تو چلو ٹھیک ہے، اب کوئی ڈرنے کی بات تو ہے نہیں، کوئی گھبرانے کی بات ہے نہیں، ان کو تو غلطیں نکالنی ہیں، اگر الزام ہے تو اس کو چھوڑ دو، لیکن کم از کم صحیح باتیں بھی جو ہوں گی اس کو تو انسان اب حاصل کر لے کہ اچھا فلانے نے یہ کہا ہے، شاید یہ چیز میرے اندر ہو، اچھا میں اس کی اصلاح کر لوں. تو غلطیوں کو پہچاننا یہ ایک بڑا مقصد ہے، اسی سے انسان پھر آگے بڑھتا ہے. یہ بہرحال ایک اہم کام جو تزکیہ اور احسان میں جو کرنا ہے وہ یہ ہے، جیسے زمین کی مثال میں نے دی تھی کہ انسان وہاں سے پہلے دل سے گندگیوں کو بھی دور کرنا ہے، جیسے آج کل کے مشائخ کا حال اور ایک زمانے سے، کہ گندگیوں کو بھی دور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اعمال بھی کرتے رہنے ہیں تاکہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں. وہی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان گندگیوں کو دور کرنے اور زمین کو صاف کرنے میں ہی اتنا عرصہ لگا دیں کہ ہمارا، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسی دوران مایوس ہو جاتا ہے کہ بس نہیں ہوتا، چھوڑ دو. تو اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. پھر آگے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے، یہ تو کرنا ہے جو مقاصد جو آگے، اب آگے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، اس میں مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں. ان اعمال کی ہم گویا تین قسمیں کر سکتے ہیں، تین قسم کے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں اختیار کرنے ہیں. بعض اعمال تو وہ ہیں جو منصوص ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، ذکر اللہ کی، تسبیحات کی، درود شریف کی، استغفار کی، یہ سب چیزیں وہ ہیں، ظاہر ہے کوئی کسی طرح کی اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو منصوص ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے. ہاں البتہ اس میں دوسری چیز یہ شامل ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی خاص عدد ہوگا، کوئی خاص طریقہ ہوگا، اس کی کوئی خاص ترکیب ہوگی، یہ دوسری قسم کی چیز ہو گئی. تیسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے جس کا اعتبار نہیں، وہی کہ مثلا شریعت کے مخالف کوئی چیزیں ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے وہ پہلے دن ذکر آ گیا تھا کہ وہ تو تصوف کے اعمال کہلاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو غلط قسم کے لوگوں نے اس میں داخل کر دیا ہے. اب یہ چاہے اس کو ہم رقص کہہ لیں یا اس کو ہم قوالی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ سب چیزیں تو خلاف شرع ہیں. اب ہمیں جو بحث کرنی ہے وہ دو قسم کی باتیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو مثلا ذکر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، تسبیحات ہیں، استغفار ہیں، ان پر تو ظاہر ہے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، اس کے فضائل قرآن و حدیث میں بھرے ہوئے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ذکر کا خاص طریقہ، اس طریقے سے ذکر کرنا اور اتنی مقدار میں کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق سنت سے نہیں تجربے سے ہے، یا علاج کے لیے کیے جاتے ہیں. اس کو ہم مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا، ضمناً ہی آیا تھا، کہ جیسے ہمارا تعلیم، علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کے الگ الگ درجات ہیں کتنا علم حاصل کرنا، لیکن بہرحال یہ مدارس کا قیام، اس میں مدارس میں ترتیب کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ تمام علوم جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں فرض کے درجے میں نہیں ہیں، لیکن چاہے استحبابی کے درجے میں ہیں، لیکن ہے، مطلوب ہے، اس کی فضیلت ہے، اور علم حاصل کرنے اور اس سے تعلق رکھنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے. لیکن صبح اتنے بجے کلاس ہوگی، اتنے بجے یہ کتاب پڑھی جائے گی، اور پھر اتنے بجے یہ کتاب ہوگی، پھر دوپہر کو وقفہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ کلاس ہوگی، یہ جو ترتیب اور نظام ہے، ظاہر ہے کبھی بھی کسی کو خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ بدعت ہے. اس لیے کہ تجربے کے لحاظ سے اور لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے اور تجربے کے لحاظ سے اس کو مفید سمجھا گیا ہے. اب چھ گھنٹے کا ہے، لیکن اس کو پورے دن میں اس طرح تقسیم کیا کہ اچھا اس وقت یہ پڑھیں گے، اس وقت یہ پڑھیں گے، اس وقت یہ پڑھیں گے، یہ الگ الگ ترتیب اور نظام جو بنایا گیا ہے، بس اسی طرح ہم سمجھیں گے. یا جیسے اطباء کے یہاں جسمانی علاج کے لحاظ سے مختلف جو طریقے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دوائی اس دن میں اتنی لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینی، اس دن میں اتنی لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینی، کبھی اضافہ کرتے ہیں، کبھی کم کرتے ہیں، یہ تجربات کی بنیاد پر ہے. کوئی اس کو نہیں کہتا کہ اس کا تعلق بدعت سے یا سنت سے کوئی تعلق ہے. بالکل اسی طرح ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، حدیث سے ثابت ہے کہ یہ دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، ثقالۃ القلوب، ذکر اللہ، تسبیحات، استغفار، فضائل ثابت ہیں، لیکن اس کا خاص طریقہ یہ تجربے کی بنیاد پر ہے، اس کا تعلق صرف تجربات سے اور علاج سے ہے، اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے. اور جو چیز تجربہ اور علاج سے متعلق ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے، یہ اصول شریعت کا وہ ہے جو سب مانتے ہیں، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اچھا وہ خلاف شرع نہ ہو. خلاف شرع کوئی چیز ہم اسلام میں، دین میں نہیں لا سکتے، لیکن اگر کوئی چیز دین کے خلاف نہیں ہے، تجربے سے اس کا فائدہ ہونا ثابت ہے، ضرب لگانا اگر تجربے سے اس کا فائدہ ہونا ثابت ہے، تو تجربے کے لیے، تجربے کی بنیاد پر اس پر عمل کیا جائے گا، سنت نہیں سمجھا جائے گا. اور جو چیزیں یہ ذریعہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ گویا کہ یعنی اللہ کی یاد دل میں پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور جو چیزیں ذرائع ہوتی ہیں ان کو ذرائع کے حد تک ہی رکھا جائے گا، ان کو مقاصد نہ سمجھ لیا جائے. یہاں جا کر ہم غلطی کر لیتے ہیں کہ جو ذریعہ ہے اس کو ہم مقصد سمجھ لیتے ہیں، واسطہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. جیسے کوئی کہے کہ نہیں مدرسے میں ہی پڑھنا ضروری ہے, نہیں مدرسے میں پڑھنا ضروری ہے, علم حاصل کرنا ضروری ہے, علم کا جو درجہ ضروری ہے اتنا حاصل کر لے. یہ طریقہ استحبابی, اس کے لیے بھی قدیم دور میں الگ طریقے ہوتے تھے, آج کل یہ طریقے ہیں. تو بہرحال طریقہ بدل سکتا ہے لیکن مقصد جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے, یہ طریقوں کو اصل بنیاد نہیں. ٹھیک ہے ہم اس طریقے پر ہی عمل کریں گے, لیکن یہ نہیں کہ جو اس طریقے پر عمل نہیں کرتا وہ گویا کہ دین پہ دینی اعتبار سے وہ ناقص ہے یا دین کے کسی شعبے کو چھوڑ رہا ہے. نہیں, وہ دوسرے طریقے سے عمل کر رہا ہے, یہ اس طریقے سے ہیں. بہرحال یہ جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ تک پہنچنے کے راستے بے شمار ہیں, ان میں یہ طریقہ ہے. تجربات کی بنیاد پر یہ جو علاج تجویز کیے جاتے ہیں یہ ذریعہ کے طور پر ہیں, مقصد کے طور پر نہیں ہیں. باقی اور چند باتیں اس سے متعلق ہیں, انشاءاللہ کل بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.